बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور خبردار، خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے لیے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا۔
سامعین ریڈیو تہران کی تیسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 42 سے لے کر 44 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے ہاشم روغنی۔ سامعین، ہماری یہ تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 1098 اور 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نیم نگاہ، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری تیسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں اور ریسیپشن رپورٹ باقاعدگی کے ساتھ ارسال کرتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک میں تمام سامعین کو ہم تیسری مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام نیم نگاہ کا۔ یہ سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے سلسلے میں خلیج فارس کے عرب ملکوں کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان 11ویں دور کی بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کام کے لیے اپنے اتحادیوں سے رابطے میں ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی سلامتی کا تحفظ کرنے کے سلسلے میں خلیج فارس کے عرب ملکوں کے ساتھ بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے علاقے کی سلامتی کے سلسلے میں خلیج فارس کے عرب ملکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تہران کی آمادگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران کی طرف سے اس بات کا اعلان کوئی نیا موضوع نہیں ہے، اور ایران کی طویل مدت پالیسی میں اس موضوع کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے بعض عرب ملکوں کے لیے اب واضح ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے بعض عرب ملکوں کے لیے اب واضح ہو چکا ہوگا کہ وہ 4 برسوں تک ٹرمپ کی تفرقہ انگیز پالیسیوں کا شکار رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان عرب ممالک کے 4 برس برباد ہو گئے جبکہ ٹرمپ دفاع ہو گیا، اور ہم اور یہ عرب ممالک یہیں پر موجود ہیں۔ عراق کے دفتر خارجہ، معاف کیجیے گا، ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ خود کش بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں بے گناہ عراقی شہریوں کی ایک تعداد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بغداد میں جمعرات کو ہونے والے دہشت گردانہ دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس بڑی مصیبت پر عراق کی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کی، اور جاں بحق ہونے والوں کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کی دعا کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تکفیری دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس نے عراق کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، اور وہ ملک کا امن و استحکام تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عراق میں اغیار کی موجودگی جاری رکھے جانے کا بہانہ تلاش کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عراق میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردوں کی گرفتاری، نیز انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حکومت عراق اور عراقی سیکیورٹی اداروں کے اقدامات کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ماضی کی مانند دہشت گردی، انتہا پسندی اور عدم استحکام کے خلاف مہم میں اپنے برادر ملک عراق کی مدد اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے کہا ہے کہ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفی القاظمی نے اپنے ایک بیان میں دارالحکومت بغداد کے دہشت گردانہ خود کش بم دھماکوں میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی قوم نے داعش کی تکفیری دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے بھرپور عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقیوں کا خون بہانے والوں کے لیے عراقی حکومت کا جواب دندان شکن ہوگا۔ بغداد کے دہشت گردانہ بم دھماکے کے بعد عراقی وزیر اعظم نے سیکیورٹی کی خامیوں کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے تاکہ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ماہیت تک پہنچا جا سکے۔ انہوں نے کئی سیکیورٹی عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے برطرف بھی کر دیا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے علاقے کی سیکیورٹی میں ایران، عراق اور خلیج فارس کے عرب ممالک کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ عراق کے بعض علاقوں میں پوری طرح سرگرم ہیں اور یہ داخلی خطرہ بدستور موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے ممالک کے درمیان کشیدگی عراق کی داخلی اور سیکیورٹی صورتحال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ فواد حسین نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ خلیج فارس کے عرب ملکوں اور ایران کے ساتھ عراق کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں، کہا کہ ان تعلقات کے بارے میں ہماری فہم مغرب کی فہم سے مختلف ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران، عراق اور خلیج فارس کے عرب ممالک علاقے کی سیکیورٹی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان 11ویں دور کی بات چیت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ 2 روز قبل 10ویں دور کے مذاکرات میں حکومت نے کسانوں کے سامنے تجویز رکھی تھی، وہ نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد کو 1.5 سے 2 سال کے لیے معطل کر دے گی اور اس عرصے میں ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن کسانوں نے جمعے کو ہونے والے مذاکرات میں حکومت کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ کسانوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک ان قوانین کو واپس نہیں لیا جاتا وہ اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ جمعے کو حکومت نے کسانوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی تجویز پر دوبارہ غور کریں، لیکن کسانوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ قوانین کی منسوخی سے کم پر کسی بھی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے بعد مرکزی وزیر زراعت نے کہا کہ حکومت زرعی قوانین پر پیدا ہونے والی صورتحال پر اس سے بہتر کوئی تجویز نہیں دے سکتی ہے۔ 11ویں دور کے مذاکرات کے بعد اب اگلے دور کے مذاکرات کی کسی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی پولیس کی جانب سے ٹریکٹر ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے انکار کے باوجود کسانوں کی جانب سے اس ریلی کو نکالنے کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کسانوں کا مسئلہ نہ سلجھانے اور قومی سلامتی کے حوالے سے حکومت کی خاموشی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سونیا گاندھی نے جمعے کو کانگریس ورکنگ کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کسانوں کا مسئلہ نہ سلجھانے اور قومی سلامتی کے حوالے سے خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو کسانوں کے مطالبات مان لینے چاہئیں اور قومی سلامتی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ کسانوں کو ورق لایا نہیں جانا چاہیے اور ان کے مطالبات پر غور کیا جانا چاہیے۔ سونیا گاندھی نے قومی سلامتی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ حکومت قومی سلامتی سے سمجھوتا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ ہوائی حملے سے متعلق خبر افشا ہونے سے خود کو قوم پرست کہنے والی بی جے پی کی قلعی کھل گئی ہے۔ کانگریس کی صدر نے کہا کہ جلد ہی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع ہونے والا ہے، اس میں شہریوں کی تشویش سے متعلق سوال پارلیمنٹ میں خصوصی طور پر اٹھایا جائے گا اور حکومت سے ان پر جواب طلب کیا جائے گا۔ دریاسنا کانگریس کی پالیسی ساز ورکنگ کمیٹی نے حکومت سے کسانوں کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے زراعت سے متعلق تینوں قوانین کا خاتمہ کرنے، بالا کوٹ فضائی حملے کی معلومات کے افشا ہونے کے واقعے کی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سے جانچ کرانے اور ملک کے غریب اور کمزور طبقوں کے لوگوں کو مقررہ مدت کے اندر کووڈ کا مفت ٹیکہ لگانے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں کرونا کے فعال معاملات کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ اس وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 14,545 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,06,25,000 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 11 دنوں سے یومیہ معاملوں کی تعداد 15,000 سے 16,000 کے قریب ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,200 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1,02,83,708 ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران پورے ملک میں 163 مریضوں کی موت ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کام کے لیے اپنی اتحادیوں سے رابطے میں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جمہوری، آئینی اور قانونی طریقے سے موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کی اور اپنے اتحادیوں کو تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کی پالیسیوں پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو نیب کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومتی وزراء پی ڈی ایم میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپوزیشن کے اتحاد سے خوف لاحق ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پی ڈی ایم کی تحریک کو ناکام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان پانچ سال پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج کا جو حشر ہوا، اس سے برا حال اس کے لانگ مارچ کا ہوگا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک مقناطیسی بم دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے اعلان کیا ہے کہ یہ بم دھماکہ کابل کے دارالامان علاقے میں ہوا۔ اس بم دھماکے میں 1 کار نشانہ بنی اور 1 شخص جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں افغان فوج کی کارروائی میں طالبان کے 34 عناصر ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گورنر ہاؤس کے پریس دفتر نے بتایا ہے کہ حسکہ مینا علاقے میں افغان فوج کے آپریشن میں طالبان گروہ کے 31 عناصر ہلاک ہو گئے جبکہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہوگیانی کے علاقے میں افغان فضائیہ کی کارروائی میں بھی تراب نامی طالبان کا ایک کمانڈر اپنے دو ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، امریکہ میں ٹرمپ حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ٹرمپ نہایت ہی بے شرمانہ انداز میں وائٹ ہاؤس سے نکالے گئے۔ امریکہ کی اقتدار کی تبدیلی کے تناظر میں ہمارے سحر اردو ٹی وی کے اینکر علی عباس رضوی نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار عرشی خان سے گفتگو کی ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔
پروفیسر عرشی صاحب، جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ کے 17 فیصلوں اور اقدامات کو منسوخ کیا، بائیڈن نے جملہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے جو نکل گئے تھے ٹرمپ، اور دوبارہ واپسی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، دستخط کیے ہیں فرمان پہ، یا میکسیکو امریکہ سرحد پر جو دیوار کی تعمیر کا معاملہ تھا جو ایمرجنسی کی صورتحال تھی اس کو انہوں نے ختم کیا ہے، بعض مسلم ملکوں کے شہریوں کے داخلے پر ٹرمپ نے پابندی عائد کر دی تھی اس کو ختم کر دیا ہے، تو کیا یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایٹمی معاہدے سے جو مئی 2018 میں ٹرمپ نکلے تھے اس فیصلے کو بھی پلٹ دیں گے بائیڈن؟
دیکھیے، یہ بیسیکلی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ ایران میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے جو اندازہ ہوا ہے خاص کر کے جو ایرانیان لیڈر تھے انہوں نے بھی کہا، اور خاص کر کے بلنکن جو ہیں، یو نو جو بلنکن ابھی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اور اس کے بعد جو اسپوکس وومین ہیں آپ کے بائیڈن کی، تو ان کی بات سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ ہے اس کو واپس پہ آ جائے، لیکن اس کے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جو گلف کے لیڈرز ہیں، جو ان کے جو حمایتی ہیں، خاص کر کے امریکن کے حمایتی ہیں، وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای، وہ ان سے کنسلٹ کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکنا ٹالیں گے، مطلب ان کی نیت صاف نہیں ہے، اس لیے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ واپس لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت ہی ان بٹوین انہوں نے بٹوین دا لائنز بولا ہے کہ اگر ایران اپنے کو واپس کر لیتا ہے اسی پوزیشن پہ جو پہلے تھا، تو پھر ہم دیکھیں گے اور پھر ہم نیگوسیشن کریں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فردر اور چیزوں کو امپوز کرنا چاہتے ہیں ایران پہ، چاہے وہ میزائل کا معاملہ ہو یا ریجنل ایشوز ہو، وہ اس کو لانا چاہتے ہیں، جو جس کے بارے میں خود جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں لوگ تھے تو انہوں نے اس بات کو کہا تھا۔ تو میرے خیال سے یہ کافی سوفسٹیکیٹڈ گیم پلے کر رہے ہیں، خاص کر ایران کے خلاف، لیکن ان کی جو نیت ہے وہ بالکل ایران کے معاملے میں صاف نہیں ہے۔ وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسٹیٹمنٹ کافی دیتے، اور جانتے ہیں آپ کے جو بائیڈن ہیں یہ کافی سپورٹر ہے، بہت بڑے سپورٹر ہے آپ کے، نتن یاہو کے پرسنلی دوست بھی ہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بائیکاٹ موومنٹ ہے اس کو بھی اپوز کیا ہے، اسرائیل سیکورٹی کے بہت بڑے حمایتی بھی ہیں، اور جو انہوں نے ایڈ کا وعدہ کیا ہے پیلسٹینین کے لیے تو وہ کنڈیشنل کیا ہے کہ آپ جو ہے جو پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو کمپنسیشن ہے یا پیسہ ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، خاص کر کے وہاں پہ پیلسٹینین کے جو فیملیز ہیں یا ان کے۔ تو ان چیزوں سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو امریکہ کا جو بالکل کلیئر ہے، مطلب اس میں کوئی مطلب ویک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مطلب خاص کوہرا نہیں ہے اس میں ان کی چیزوں میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو فردر نیگوسیشن میں انوالو کریں اور ڈیلے کریں، جبکہ ضروری یہ ہے ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ فرسٹ آف آل ان کو جو ہے اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں اس کو واپس آنے کے لیے، اور وہ فوراً جو انہوں نے جو سینکشن جو امپوز کیا ہے، ری امپوز کیا، اس کو اٹھا دیں، اس کے بعد ہی اس لیے کہ کانفیڈینس۔
لیکن ڈاکٹر صاحب ایران تو پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ہم اقدام نہیں کریں گے، اقدام تو امریکہ کرے، امریکہ نکلا تھا غیر قانونی طریقے سے۔
میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹرمپ، یہ جو بائیڈن کی طرف، جیسے کہ بال جو ہے بائیڈن کے کورٹ میں ہے، یہ ایران نے پہلے نہیں کہا کہ میں واپس کر رہا ہوں، پہلے انہوں نے واپس کیا، اس کے بعد پھر ایران نے جو ہے ویٹ کیا، ایران نے موقع دیا، آپ کو یاد ہوگا
ایک سال تک دیا
کہ بھائی آپ لوگ اس میں پہل کیجیے، یورپین یونین بھی پہل نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ایرانین نے اپنے جو نیوکلیئر پروگرام ہے، سیول نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو اسپیڈ اپ کرنا شروع کیا۔ نیچرلی کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنی سوورنٹی کو نہیں بھول سکتا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ، لیکن بہرحال مطلب اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو ये चीज मैं अगर आपके पास एक मिनट हो तो
बताइए बताइए जी जी बोलिए।
हाँ नहीं मैं बेसिकली अभी आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो डोमेस्टिक उलझन में उलझा हुआ है। अगर आप देखेंगे इनके ट्रम्प की बात को कि मच टू रेस्टोर मच टू डील मच टू बिल्ड मच टू गेन, क्या मतलब है इसका? ये जो वहां पे ट्रम्प ने जो लाया है वो डोमेस्टिक डैमेज काफी किया है। उन्होंने फ्लड गेट ओपन कर दिया वहां पे। वो फ्लड गेट है आपके जज्बाती स्टोर व्हाइट लोगों का। एक साइकोलॉजिकल सेटबैक हुआ है पूरे डेमोक्रेटिक कल्चर को अमेरिका के। वो इमर्ज कर रहा है एक्सट्रीम नेशनलिज्म, और ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है वो अमेरिकन डेमोक्रेसी को तार तार करता है।
सामिन, इसी के साथ ही प्रोग्राम नीम निगाह यहीं पर खत्म होता है। समीन, अभी आप प्रोग्राम नीम निगाह समाप्त फरमा रहे थे। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
कुछ ना था पास मेरे उनकी आता से पहले, कुछ ना था पास मेरे उनकी आता, हर तलब पूरी हुई मेरी दुआ से पहले, हर तलब पूरी हुई मेरी दुआ से पहले, उनके दर सदा से पहले, भीग देते हैं वो साइल को सदा से पहले, कुछ ना था पास मेरे उनकी अता से पहले, हर तलब पूरी हुई से पहले, शान महबूब मुहम्मद की तो देखो हक ने, शान महबूब मुहम्मद की तो देखो हक ने, चाही है रजा अपनी रजा से पहले, उनकी चाही है रजा अपनी।
सामी नबी, आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। समीन, रेडियो तेहरान की तीसरी मजलिस में अब समाअत फरमाइए प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी के इख्तिताम पर हमारी रात की नशरियात भी अपने इख्तिताम पर पहुँचेगी। मेज़बान हुसैन तकवी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह सुबह की नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफिज़, समाअत फरमाइए प्रोग्राम कुरान और ज़िंदगी।
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस साहब से मुखातिब है। ये प्रोग्राम सहर उर्दू टीवी की पेशकश है जिसे हम अपने सामेन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट urdu.sehrtv.ir से रुजू कर सकते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآنی حوالے سے، قرآنی معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن میں ہر چیز کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے تاکہ انسانیت سعادت تک پہنچ جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے طاغوت سے مقابلے کی، پہلے طاغوت کسے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے کی کیا روش اور کس طریقے سے ہم اس سے مقابلہ کریں، اس کو قرآن نے کس طریقے سے پیش کیا ہے۔ خدا کے مقابلے میں طاغوت ہے، اور یقیناً جہاں پہ خدائی ہے وہاں پر طاغوت سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اسے کیسے کرنا ہے، اور اس گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب۔ چلیں گے ان کی استقبال کے لیے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوگی، لیکن سب سے پہلے ان کا استقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور اپنی بہترین گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمانے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے منتخب فرمایا، اور یہاں میں خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی بہترین کتاب کے سائے میں یہاں کچھ گفتگو کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔
شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تو آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی اپنا وقت دیا، اور آپ کے سوالات سے یقیناً آپ کے سوال اہم ہوتے ہیں، اور جس سے دنیا یقیناً ان کے جوابات سے بہت استفادہ کرتی ہے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور ہماری گفتگو مولانا سے یہاں پر جاری ہے، لیکن آتے ہیں ذرا سے وقفے کے بعد۔ چلیں گے سیدھا مولانا کے پاس، اور یہاں پر معلوم کریں گے کہ قرآن نے کس طریقے سے طاغوت کو پیش کیا ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس سے مقابلے کے لیے کس طریقے سے وہ راہ و روش قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے قبلہ، یہاں پر کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اچھے سے جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو پہچاننے کہ وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو طاغوت ہم سنا کرتے ہیں اور آیت الکرسی سب لوگ پڑھتے ہیں، اس میں طاغوت کو یہ بیان کیا گیا، طاغوت ہے کیا اور کسے کہتے ہیں طاغوت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں تفصیلی معلومات یا گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کے معنی مفاہیم اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیں۔
جی،
تو طاغوت کے سلسلے میں بھی عرض یہ کرنا ہے کہ طاغوت جس کا ذکر بارہا قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید اللہ نے فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی بارہا اس تاکید کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جہاں حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ طواغیت سے بچیں، ان سے درکنار رہیں اور ان کی روش پر نہ چلیں۔ تو طاغوت ہے کیا چیز؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، دیکھیے طاغوت کوئی ایسی نامفہوم چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا دشوار ہو۔ ہماری زبان میں ایک بہت مشہور لفظ ہے جو عام طور سے ادبی ماحول میں بہت اس کا ذکر آتا ہے، وہ ہے طغیانی۔
جی،
کہتے ہیں نا کہ دریا کی طغیانی، یا فرض کیجئے نہر کی طغیانی، اور اس طرح سے اس طغیانی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے مفہوم لفظ ہے، اور یہ کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہے۔ یہ طغیانی سے ہی میں بات اپنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کہتے ہیں کہ سمندر کی طغیانی یا دریا کی طغیانی، یعنی سمندر یا دریا کی ایک حد ہوتی ہے،
جی،
اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے۔ جب سمندر یا دریا اپنے اس کنارے سے اوپر اٹھ کر
بہت خوب
آگے بڑھ کر کے اپنے پانی کو پھیلانے لگے،
جی،
اور اس سے نقصانات ہونے لگیں،
جی،
تب پھر کہا جاتا ہے کہ سمندر یا دریا طغیانی کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اپنی حدود کو پار کرتے ہوئے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو ان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہیں، اور در حقیقت وہ کام فتنہ اور فساد کی شکل میں ہوتے ہیں۔
جی،
تو جب ایسا ہونے لگے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسان طاغی ہو گیا ہے، یا فرض کیجیے یہ مخلوق طاغی ہو گئی ہے، باغی ہو گئی ہے. جیسے کہ ہمارے دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا، جیسے کہ ابھی جانور کسی کے یہاں پلے ہوئے ہوتے ہیں، فرض کیجیے گائے بھینس پلی ہوئی ہے، یا مرغی پلی ہوئی ہے، کبوتر پلی، کچھ بھی جانور جو پلا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی جب وہ جانور اپنی حد پار کرنے لگتا ہے، مثال کے طور پر اپنے مالک کو ہی کاٹنے لگے یا مالک کو نقصان پہنچانے لگے، تو مالک کہتا ہے کہ یہ جانور بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی سرکشی اس کی طبیعت میں آ گئی ہے، یعنی جو حد تھی اس جانور کی اس نے اب اس حد سے آگے بڑھ کر کے ایک کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے ہی اللہ کی مخلوقات میں بھی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ان کی حد بنائی ہے اس حد سے آگے بڑھ کر کے وہ فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیں، تو اللہ نے ان کو طاغی کا لفظ بھی دیا ہے اور طاغوت کا لفظ بھی، دونوں ہی لفظ دیے ہیں. لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں.
جی
دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جو مختصر طور پر اس ڈیڈ لائن کو پار کرتی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے طے کی ہے.
جی
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں، بہت حد سے بہت زیادہ بڑھ کر اس حد کو پار کر دیتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اگر یہ چھوٹا موٹا حد کو پار کرنے والا مسئلہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کم و بیش اس میں ہم تمام انسان مبتلا ہیں.
جی
ہم اپنی حدیں پار کر دیتے ہیں.
جی
یہ بہرحال یہ افسوسناک بھی ہے اور اس کے بارے میں غور بھی کرنا چاہیے. اللہ نے ہم سبھی کے لیے کچھ حدود معین کی ہیں،
جی
کچھ قانون بتائے ہیں، کچھ ڈیڈ لائنز دی ہیں. قرآن مجید میں آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو بارہا اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ.
جی
قانون بیان کیا، اس کے بعد کہا حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، اور وہاں بتایا کہ جو ان حدوں کو پار کرے گا مثال کے طور پر تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا.
جی
تو ہم انسانوں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہیں اچھے سچے بھلے انسان ہیں، مگر کبھی کبھی اللہ کی ان حدود کو پار کر بیٹھتے ہیں تو ہم بھی وقتی طور پر سرکش ہو گئے ہیں.
جی
ہم بھی طاغی ہیں.
جی
طغیانی ہمارے اندر بھی آئی ہے، سرکشی آئی ہے، لیکن کبھی توبہ کے ذریعے سے، کبھی اس چیز کو دوبارہ سے اپنی جگہ پلٹانے کے ذریعے سے ہم پلٹ آتے ہیں. لیکن کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حد پار کر کے گئے تو پھر گئے، پھر واپس نہیں آتے. جب ایسا مرحلہ پیش آ جائے تو پھر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے طاغوت.
جی
جو گیا تو گیا،
جی
پلٹنے کا جہاں کوئی چانس نہیں ہوتا یا چانس بالکل ہی کم ہوتا ہے. جیسے کہ بہرحال اب اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی نظر میں
جی
طاغوت ہر وہ مخلوق کہ جو اپنی مقررہ حدود اور قوانین کو پار کر کے فتنہ و فساد پھیلانے لگے.
بے شک، اور یہ میرے خیال سے اس ڈیفینیشن کے بعد تو کوئی بھی اس سے اب غافل نہیں رہے گا جو آپ نے بتایا کہ واقعاً اپنے حدود کو پار کر جانا یہ طاغوت ہے اور یہی انسان طاغی ہے. تو میں چاہوں گا کہ دیکھوں گا کہ ان ہمارے حاضرین کے کیا سوالات ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس حوالے سے سوال کریں کہ جو بھی آپ کا سوال ہو مولانا سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ یہ آج کل دنیا کے اندر یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاغوتی نظام ہے اور ساری چیزیں مطلب یعنی فتنہ و فساد ہے چاروں طرف. تو مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے ہم اس چیز سے بچیں اور یعنی اللہ کی طرف ہم بڑھیں، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ان حدودوں کو جو اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہم پار نہ کریں، ہم انہی حدود کے اندر ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے آج کے زمانے میں؟
شکریہ. جی قبلہ،
بہت اچھا اور مناسب سوال ہے جو آج کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف طاغوت ہی کا دورہ ہے اور نظام پورا سسٹم ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے مقابل میں آ کر کھڑا ہوا ہے، تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو پار نہ کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں اور طاغوت سے کنارہ کش رہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کیسے طاغوت اور طاغوتی سسٹم سے بچ سکتے ہیں.
جی
اس میں سب سے پہلی چیز جو میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اللہ پر ایمان.
جی
ایمان کو مضبوط کرنا. جو انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا وہ اس کے لیے بہت زیادہ چانس ہیں کہ وہ طاغوت کے پورے سسٹم سے بچ سکے.
بہت خوب،
ایمان یہ بہت ضروری ہے. اور آپ خود قرآن مجید میں جب جا کر دیکھیں گے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف, تو وہاں پر بھی اللہ نے پوری وضاحت کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں.
جی,
خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا وہ ایمان نہیں کہلاتا. خالی اپنے آپ کو سمجھا لینا اور تلقین کرنا بار بار کہ میں مومن ہوں, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کے تمام صفات کے ساتھ مانے, اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھے, اس کے ملائکہ تمام ملائکہ کو قبول کرے, اس کے ساتھ ساتھ آخرت قیامت کو بھی اپنے دھیان میں رکھے کہ قیامت بھی آنے والی ہے.
ٹھیک,
ابھی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے کس نے دیکھا جناب, کس نے دیکھا, یہ جو کہا کہ کس نے دیکھا اس کا مطلب یہ کہ قیامت پر ایمان نہیں, یہ ایمان کا حصہ ہے.
ٹھیک,
اگر کوئی چاہتا ہے انسان کہ اس کا ایمان مکمل ہو تو قیامت پر ایمان بھی اس کا حصہ ہے, اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں. یہ تو رہی ایک عقیدہ. اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہے عمل کا, ایمان کی تکمیل میں عمل بھی دخیل ہے.
بے شک,
اس عمل صالح اور نیک کرداری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی انسان بغیر نیک عمل کیے ہوئے ایمان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. لہذا سب سے پہلا مسئلہ ہے ایمان کا. تو اگر ہم طاغوت سے بچنا چاہتے ہیں, طاغوتی نظام کو درکنار کرنا چاہتے ہیں, اس کے پھیلائے ہوئے فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ایمان اس ڈیفینیشن اور ان تمام صفات کے ساتھ جو قرآن نے بیان کیا ہے یا جو اللہ کے نمائندوں نے اس تمام صفات کے ساتھ اپنے اندر پیدا کریں یا اس کو مزید مستحکم کریں.
جی, اور واقعاً اگر انسان کا ایمان مضبوط ہے اور کے ساتھ ساتھ اسی کے پس منظر میں اس کا عمل بھی اگر قوی ہے تو یقیناً وہ طاغوت سے اچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے. اور یہاں پر ناظرین ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے, لیکن لیں گے چھوٹا سا بریک اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے طاغوت کے حوالے سے اور اس سے مقابلے کے حوالے سے, اور جیسا کہ آپ نے ابھی تک ملاحظہ فرمایا, اور آگے کی گفتگو کے لیے چلتے ہیں پھر سے مولانا کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کے کیسے اور مقابلہ کیا جائے. تو قبلہ, یہاں پر سب سے بڑا آپ نے جو ایک مرحلہ پیش کیا ایمان اور عمل صالح, اگر یہ محکم ہے ہمارے, یعنی ایمان محکم ہے اور اسی کے پس منظر میں اگر ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہے تو ہم یقیناً طاغوت سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلا سوال جو اس بریک کے بعد ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن نے جو مظاہر طاغوت پیش کیے ہیں ان کو ہم کیا کیسے دیکھیں کہ مظاہر طاغوت کیا ہیں, قرآن نے کس طریقے سے ان کو پیش کیا ہے طاغوت کا مظہر بنا کر.
اگر ہم آج کی زندگی میں یہ پہچاننا چاہیں کہ طاغوت کیا چیز ہے, یعنی بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں کہ کس چیز کو ہم طاغوت کہیں, تو جو قرآن کی آیات کی روشنی میں جادوگر طاغوت ہیں.
کیا بات ہے,
جتنے لوگ جادو کرتے ہیں طاغوت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس کے علاوہ ایسے منجم نجومی حضرات کہ جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتے ہیں, فتنہ اور فساد کی طرف, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پروگرام کے کہ طاغوت کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے.
جی,
تو ایسے جادوگر کہ جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے منجم نجومی کہ جو فساد کی طرف لے جاتے ہیں,
جی,
نجومی جو فتنہ فساد کی طرف لے جاتے ہیں, ایسے کالے اور علوم غریبہ رکھنے والے افراد کہ جو اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ انسانوں کو ان کے اصلی ہدف سے دور کرتے ہیں.
جی,
ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہ جو دعاؤں کے بہانے, تعویذوں کے بہانے, گنڈوں کے بہانے, مختلف سحر و جادو کے بہانے انسان کو اس کے اصلی کام سے روکتے ہیں.
جی,
یہ بھی تواغیت ہیں, تواغیت زمانہ ہیں. شیاطین انس و جن جو انسان کو اس کے اصلی مقصد سے روکتے ہیں, یہ نمونہ ہے اور اس کا ایک مستاق ہے طاغوت کا.
جی,
عالمی استعماری طاقتیں,
جی,
اس وقت دنیا میں سب سے بہترین مظہر ہیں اس طاغوت کا. اس کے علاوہ وہ جتنے لوگ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں جو سماج میں اور معاشرے میں فتنہ پھیلا رہے ہیں, معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں کسی بھی شکل میں ہوں, وہ طاغوت ہیں. اور اس طاغوت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب یہ بھی طاغوت کی خصوصیات میں سے ہے, بڑی عجیب خصوصیت ہے اس کی, کہ طاغوت جب انسانوں کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور اپنی پرستش اور اپنی عبادت میں لگانے کے لیے آتا ہے تو وہ بہت ہی اچھے الفاظ اور اچھے لہجے کا سہارا لیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے اس کی. طاغوت آ کر کے بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک دم سے آ کر کے کہ تمہیں یہ کام کرنا, نہیں, بلکہ وہ لوگوں کی اس پاک فطرت کا سہارا لیتے ہوئے اچھے الفاظ کے ذریعے سے اچھے پیرائے میں بیان کر کے ان کو بہکاتا ہے. اور لوگ کبھی کبھی خدا کی عبادت سے منحرف ہو کر خدا کی حدود کو پار کر کے طاغوت کی معیت میں اور اس کے ساتھ اسی کی پیروی کرنے لگتے ہیں, اور پھر نتیجتاً جو حشر طاغوت کا ہونا ہے وہی حشر ان کا بھی ہوگا.
اور جیسا کہ ہم قرآن میں, جیسا کہ گفتگو قرآنی ہے تو اس میں بھی اس کے, جیسا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو استکبار جہانی ہے, جو خدا کے مقابلے میں آ کر اپنی خدائی کا اقرار کروا رہے ہیں لوگوں سے, جو خود قرآن نے جب اس چیز کو پیش کیا اذهب الى فرعون انه طغى, تو یقیناً یہ استکبار اور استعماریت جو ہے وہ اس کا ایک, آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا, مظہر ہے. تو یہاں پر آپ نے گفتگو پیش کی اور کچھ مظاہر اس کے پیش کیے, اور بہت اچھا آپ نے لوگوں کو بھی درس دیا کہ اس سمجھیں کہ یہ سحر و جادو, تعویذ اور گنڈے وغیرہ کو جو سسٹم ہے جس کو فالو کرتے ہیں اس سے دور رہیں. اور یہاں پر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنے حاضرین سے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور کچھ سوال کو وہ بھی پیش کریں. جی, آپ سوال کریں مولانا سے. اور اس لیے آپ کا سوال اہم ہے کہ چونکہ آپ کے سوال میں کروڑوں لوگوں کا جواب پوشیدہ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مولانا صاحب. سے سوال میرا یہ ہے کہ آج ہم بہت سنتے ہیں کہ طاغوتی حکومت یا فلاں معاشرہ طاغوتی ہے, تو ہم کس طرح سے پہچانیں کہ فلاں حکومت طاغوتی ہے یا وہ فلاں معاشرہ طاغوتی ہے؟ تو اس کی کیا صفات ہوں گی یا کیا اس کی نشانیاں ہوں گی جس سے ہم پہچان سکیں کہ فلاں معاشرہ طاغوتی ہے؟
بہت بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ,
بہت اچھا سوال ہے الحمدللہ آپ کا. اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس نے بہت ظریف نکات کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ طاغوت کیا چیز ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو لوگ کفر رکھتے ہیں ان کے سرپرست طاغوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو طاغوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پیروکار کافر ہوتے ہیں.
بہت,
جس کے پیروکار کافر ہوں, پیروکاری, اتباع, پیروی, جس کو گویا اپنا سب کچھ مان لیں. ماننے والے کون؟ کافر. اپنا سب کچھ مانیں, ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طاغوت والے ہوتے ہیں, یہ طاغوت والے ہوتے ہیں, یہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر آتے ہیں.
جی,
خدا کے مقابلے میں. مثال دیتا ہوں آپ کو, ہمارے معاشرے میں بہت سارے مراسم ہیں جو لوگ انجام دیتے ہیں. مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مراسم بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں, اور دیگر مراسم بھی ہوتے ہیں. اب یہاں کسی بندے خدا نے, کسی مومن نے, کسی مسلمان نے یہ اہتمام کیا کہ جب وہ اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس نے یہ اہتمام کیا کہ جو شادی کے مراسم ہیں یہ اسی طریقے سے طے پائیں, انجام پائیں جیسے خدا چاہتا ہے.
سبحان اللہ.
جی, محرم نہ محرم میں فاصلہ رہے, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی طرح کا جھوٹ اس میں نہ ہو, کسی طرح کا اسراف اس میں نہ ہو, کسی طرح کی ریاکاری اس میں نہ ہو. جی, ان تمام چیزوں کا لحاظ اس نے رکھنا چاہا. لیکن اسی معاشرے میں سے بعض لوگ ہیں کہ جو اس کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ نہیں, اگر ایسا کرو گے, اگر ایسا کرو گے تو تمہاری شادی میں کوئی رونق ہی نہیں ہوگی, لین دین کیسے ہوگا, دعوتوں میں پھر مہمان آئیں گے تو ان کو مزہ کیسے آئے گا, تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. جی, اب جب اس بات کو اس میزبان نے یا اس بندے خدا نے سوچا تو اس نے بھی ہاں میں ہاں کر لی. اب ہاں میں ہاں کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, ایک مثال کے طور پر بینکٹ ہال بک کر لیا اپنی شادی کو انجام دینے کے لیے. اب اس میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مکس گیدرنگ ہے, اس میں محرم نامحرم کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا. تو اب یہ جو عمل ہے یہ خدا کے حدود کے بالکل مقابلے میں ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
خدا کی حد یہ ہے, کیا حد ہے؟ کہ مومنین اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, مومنات اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. خدا کی حد یہ ہے کہ مومنین نامحرموں کو نہ دیکھیں. خدا کی حد یہ ہے کہ مومنات اپنے سر و گردن کے اوپر پردہ ڈال کر رکھیں, اپنے اعضا کی نمائش نہ کریں. لیکن اب جب یہ مکس گیدرنگ ہوئی تو کہاں یہ رہا؟ تو اب یہ خدا کے مقابلے میں آ گئے نا.
جی جی,
اب خدا کے مقابلے میں آ گئے. تو یہ عمل طاغوتی عمل ہے.
جی,
یہ ہمارے درمیان ہے. اسی کو رواج دینے کے لیے, اسی کو عروج تک پہنچانے کے لیے جن وسائل کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹیلی ویژن ہے, اخبار ہے, ریڈیو ہے, یا دیگر وسائل ہیں, جو بھی وسائل اسی ماحول کو رواج دینے کے لیے ہیں, وہ تمام کے تمام وسائل طاغوتی وسائل ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک معیار کفر ان کی پیروی کرتا ہے, دوسرا معیار خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جتنے بہرحال چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. چھوٹے سے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے, چھوٹے طاغوت ہیں. بڑے حکم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوں گے, بڑے طاغوت ہیں. توبہ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ طاغوت ہی ہوں واقعی, توبہ اگر کر لیتے ہوں تو ہو سکتا ہے طاغی ہوں, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. تو ایک صفت تو ان کی یہ کہ ان کے پیروکار کفر والے ہوتے ہیں. البتہ کفر یہ کبھی کبھی فکری بھی ہو سکتا ہے, اس کے بھی مراحل ہیں, ظاہر ہے کہ یہاں اتنی گنجائش نہیں ہے, میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں. کفر ہو سکتا ہے عقیدے کے اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے فکری اعتبار سے کفر ہو سکتا ہے عملی طور پر کفر ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر کفر ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ ذات خدا سے کفر ہو, کبھی ہو سکتا ہے انبیاء کے سلسلے میں کفر ہو, کبھی ہو سکتا ہے فرشتوں کے بارے میں کفر ہو, کبھی ہو سکتا ہے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں کفر ہو, کبھی ہو سکتا ہے احکام کے بارے میں کفر ہو. ہر قسم کا کفر, کوئی بھی کفر ہو, اگر وہ ہے تو وہ کفر طاغوت کی پیروی کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جہاں کافر کسی کی پیروی کریں اس طریقے سے, وہاں طاغوت ہے. تو پہچاننے میں کہ طاغوت کون ہے بہت پریشانی نہیں ہے, اور آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں. ایک بہت بڑی نشانی یہی ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کسی بھی لباس میں کوئی بھی انسان خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے,
جی,
خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہے, تو وہ طاغوت ہے.
سبحان اللہ, حدود الہی کو جو بھی پار کر جائے, کراس کر جائے, وہ طاغوت ہے. اور ہم چونکہ اپنے انتہائی مرحلے کی طرف آگے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر طاغوت کی حیثیت کیا ہے قرآن کی نظر میں, اور اس کی حیثیت کو کس طریقے سے پیش کیا گیا, یہ کس پستی پر یہ پہنچ چکا ہے, اور اس کی پستی کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں.
دیکھیے, قرآن مجید نے طاغوت سے بچنے کے لیے مسلسل کہا ہے.
جی,
یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں, واجتنب الطاغوت, اور طاغوت سے بچیں.
جی,
یعنی طاغوت کی حیثیت اللہ کی نظر میں
کچھ نہیں ہے.
ہر انسان کو بچنے کے لیے کہا ہے اسے, یعنی طاغوت کی تمام اپنی رنگینیوں کے ساتھ, تمام اپنی رونق کے ساتھ, تمام اپنی قوتوں کے ساتھ, تمام اپنی کارگزاریوں کے باوجود اللہ کی نظر میں طاغوت کی کوئی حیثیت
نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دوسری جگہ یہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں مجاہدت کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں. جی, والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں, طاغوت کو مستحکم کرنے کے لیے, طاغوت کی حمایت کے لیے مقاتلہ کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سعی کرتے ہیں. تو یہاں سے اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جس میں قرآن مجید نے طاغوت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور آخر میں تو یہ بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں,
جی,
ان لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے.
بے شک,
جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں, اور صرف لعنت ہی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. تو اللہ کی نظر میں طاغوت کی حیثیت کچھ نہیں ہے. ممکن ہے کہ ہم لوگ بہرحال چونکہ اس معاشرے میں, سماج میں رہتے ہوئے بعض طاغوتی طاقتوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھی روب میں مبتلا ہو جاتے، مروب ہو جاتے ہیں کہ ارے جناب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ارے بھائی اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر جیسا کہ میں نے گفتگو میں عرض بھی کیا کہ اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اس کی نشانیوں پر ایمان ہے، اور ایمان اپنے حقیقی تعریف اور اس کے خصوصیات کے ساتھ ہے، تو پھر جو طاغوت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے وہ ہماری نظر میں بھی کچھ نہیں ہوگا.
بے شک.
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے زیادہ، بلکہ اللہ ہی ہے جو سپر پاور ہے، اللہ ہی ہے جو قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے. اسی بنیاد پر میں یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جو انسان صحیح معنی میں ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. آج ہمارے سامنے موجود ہے حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. اکیلے اکیلے پوری دنیا میں جلا وطنی کی زندگی انہوں نے بسر کی ہے، مگر اکیلے انہوں نے کبھی بھی اس پوری دنیا کی طاغوتی نظام کے سامنے سرخم نہیں کیا، اور یہ بتا دیا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جو ایمان رکھتا ہے وہ طاغوت کے سامنے اکیلا بھی ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے.
بے شک. اور جس کی نظر میں اللہ کی حیثیت ہو وہ طاغوت اور دنیا کے کسی بھی شے کی حیثیت کو اپنی نظروں میں نہیں باقی رہنے دے گی. اور یقیناً اگر ہماری نظر میں خدا کی عظمت آ گئی تو پھر دنیا کی کوئی بھی شے ہمارے لیے عظیم اور صاحب عظمت نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور کوئی نہیں صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں بلکہ تصورات میں اور ہمارے وجود میں اس کی کبریائی ہونی چاہیے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.